السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سرحد کی بندش کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا. افغان شہریوں کے ویزوں میں توسیع کی جائے. پاکستانی وزیر کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، شام میں اس جگہ پر ایک اور خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جہاں اس سے پہلے آج صبح ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے. اب بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 65 ہو گئی ہے. اور یمن کے سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ایک خودکش بمبار نے ملک کے جنوبی شہر زنجبار میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کر کے کم از کم 8 فوجیوں کو ہلاک کر دیا. اور عراقی فوج نے امریکی قیادت والی فوجوں کی مدد سے موصل شہر کے ہوائی اڈے کو دوبارہ قبضے میں لے لیا ہے، جس پر سن 2014 سے شدت پسند گروپ داعش کا کنٹرول تھا. اور مغرب لیبیا میں ایک شپنگ کنٹینر سے 13 افریقی تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جمعے کے روز پشاور کے پاسپورٹ آفس کو ہدایت کی ہے کہ افغان قومیت رکھنے والوں کے ویزے کی مدت میں توسیع کر دی جائے. یہ ہدایت انہوں نے پاک افغان سرحد بند کیے جانے کے بعد یہاں مقیم افغانوں کو درپیش مشکلات کے سبب دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راستوں کی بندش کے سبب دونوں جانب عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے گزشتہ ہفتے افغانستان کے ساتھ اپنے سرحدی راستے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے تھے. سرحد کی بندش کے سبب ایسے افغان جو باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان آئے تھے انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے. اس تناظر میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کو پشاور میں پاسپورٹ کے ریجنل دفتر کو ہدایت کی کہ افغان شہریوں کے ویزوں میں توسیع کی جائے. سرکاری بیان کے مطابق سرحد کی بندش کے سبب افغان شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ ویزوں سے متعلق مسائل کو حل کریں. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام قانونی طور پر پاکستان کا سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے ہے. پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے ایک روز قبل یعنی جمعرات کو ایک بیان میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاک افغان سرحدی راستوں کو کھولا جائے. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں پاکستانی حکام سے بات بھی کی ہے. ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راستوں کی بندش کی وجہ سے تاجر بھی پریشان ہیں اور دونوں جانب بڑی تعداد میں گاڑیاں اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ کب راستے کھلیں اور وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ ایوان ہائے تجارت و صنعت کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک تجارت کو سیاسی کشیدگی کے معاملات سے الگ رکھیں.
جب پریزیڈنٹ غنی سے ملاقات ہوئی جب بھی میں نے یہ کہا تھا اور یہاں بھی ہم اپنی حکومت کو ہر دفعہ بارہ وقت کرواتے ہیں اور میں کئی منسٹریل میٹنگز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے. ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک آپ کو اصول بنانا پڑے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم سیگریگیٹ کریں بزنس کو اور پالیٹکس ریلیشن کو. پالیٹکس جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جب تک جو ہے نا ہم اس کے اندر آگے نہیں بڑھ پائیں گے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کا سالانہ حجم 2.5 ارب ڈالر تھا جسے دونوں ملکوں نے 5 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا. تاہم زبیر موتی والا کے بقول حالیہ برسوں میں کشیدگی کے سبب اب دو طرفہ تجارت کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک رہ گئی ہے. تاحال یہ واضح نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی راستے کب کھولے جائیں گے. تاہم رواں ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے جس میں ہر طرح کے دہشت گرد شامل ہیں. لیکن افغان سفیر عمر زخیلوال نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا تھا کہ سرحدی راستوں کی بندش سے ماسوائے عوام کو درپیش مشکلات کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بگھر ہونے والے قبائلی خاندانوں کی شمالی وزیرستان کو واپسی جو افغانستان میں مقیم ہے بہت سست رفتاری سے ہو رہی ہے. پشاور سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تقریباً ڈھائی سال قبل فوجی آپریشن کے باعث افغانستان نقل مکانی کر جانے والے قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل بظاہر سست روی کا شکار ہے. ان میں سے زیادہ تر خاندانوں نے سرحد پار افغانستان کی صوبے خوست میں عارضی طور پر سکونت اختیار کی. نقل مکانی کر کے جانے والے پاکستانی قبائلیوں کی واپسی کا عمل گزشتہ ماہ کے وسط میں شروع ہوا تھا اور قبائلی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک 1200 خاندان واپس لوٹ چکے ہیں. تاہم انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے گریز کیا کہ پاکستانی قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل سست کیوں ہو گیا ہے. افغانستان سے واپس آنے والے ان خاندانوں کو بنو کی قریب بکا خیل میں قائم کیمپ میں لایا جاتا ہے جہاں کچھ دنوں تک رکھنے کے بعد انہیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما پیر عاقل زمان نے خوست سے قبائلیوں کی واپسی کے معاملے پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتی ہوئی کہا کہ قبائلی انتظامیہ نے افغانستان نقل مکانی کر کے جانے والے شمالی وزیرستان کے قبائلیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سامان اور گاڑیاں وغیرہ اپنے ساتھ واپس لا سکتے ہیں. تاہم ان کے بقول اب ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے.
جب وہ باقی سیل کیمپ چلتے تو وہاں پہ کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں دیتے, وہ باہر نہیں چھوڑتے, یعنی بازار میں سودا وہ لینے کے لیے, یا مطلب ہے کہ جو بھی ان کی ضرورات وغیرہ ہے ان کے لیے جانے نہیں دیتے. تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ گھبرا رہے ہیں.
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان خاندانوں کی واپسی کا عمل تو ایک شدہ طریقہ کار کے مطابق جاری ہے اور ان خاندانوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ادھر شمالی وزیرستان سے اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل بھی جاری ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ریاست کے خلاف برسر پیکار ایک خاتون کمانڈر سمیت درجنوں بلوچ عسکریت پسندوں نے ریاست کی عملداری تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہتھیار فرنٹیئر کور کے حوالے کر دیے ہیں. کوئٹہ سے اس کی تفصیل دیں گے ستار کاکڑ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں ریاست کے خلاف برسر پیکار ایک خاتون کمانڈر سمیت درجنوں بلوچ عسکریت پسندوں نے ریاست کی عملداری تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہتھیار فرنٹیئر کور میں جمع کروا دیے ہیں. حکومت کی عملداری تسلیم کرنے والے کمانڈروں کے لیے ایف سی کی طرف سے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بحالی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے. فرنٹیئر کور بلوچستان کی طرف سے وائس آف امریکہ کو بتائی گئی تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک تقریب کے دوران کئی کمانڈروں سمیت 300 افراد نے ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اس موقع پر سوئی رائفل کے کمانڈر بریگیڈیئر امجد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ڈیرہ بگٹی کے نوجوانوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ انہیں ذاتی مفادات کے حصول کے لیے گمراہ کیا گیا تھا.
آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں پہ ہمارا آپ سب کا آمد و رفت بڑی آسان ہے. دہشت گرد ابھی پائے جاتے ہیں وہ کیچی کلاس سے پرے اوپر 300 تو میں نے بتایا نا آگے ہیں یہ بڑے بڑے کمانڈر.
ایف سی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ بدھ کو ایک خاتون کمانڈر گل خاتون کی قیادت میں 13 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ لوگ ضلع ڈیرہ بگٹی سے ملحقہ علاقے راجن پور اور سوئی تحصیل میں قومی تنصیبات کو نشانہ بناتے تھے, جبکہ جمعرات کو خاران میں 11 فراریوں نے آئی جی ایف سی کی موجودگی میں ہتھیار رکھ کر ریاست کی عملداری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اس طرح 20 جنوری سے 23 فروری 2017 تک ایک خاتون کمانڈر سمیت 325 افراد نے ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ اکام کے بقول سینکڑوں دیگر رابطے میں ہیں اور ان کو بھی جلد قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. فرنٹیئر کور بلوچستان کے مطابق ہتھیار رکھ کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے والوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے بھی ایف سی نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. واپس آنے والوں کو نقد دینے کے علاوہ انہیں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں. جون 2015 میں صوبائی حکومت نے پرامن بلوچستان مفاہمتی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس پالیسی کے تحت پہاڑوں کا رخ کرنے والے فراریوں کو عام معافی دینے کے علاوہ 15 لاکھ روپے تک دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا, جس کے بعد تقریباً 1000 سے زائد ایسے افراد کو اب تک قومی دہارے میں شامل کیا گیا ہے. $50 ارب سے زائد مالیت کا پاک چین اقتصادی راہداری کا بڑا حصہ قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے صوبے سے گزر کر ساحلی شہر گوادر پہنچتا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ بعض ہمسایہ ممالک اس راہداری کو ناکام بنانے کے لیے بعض بلوچ عسکری تنظیموں کی مالی مدد کر رہے ہیں، جس کی ہمسایہ ممالک تردید کرتے آئے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں اب تخریب کاری، دہشت گردی اور ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں 80% کمی نوٹ کی گئی ہے، جس کو وفاقی و صوبائی حکومت اور سیکیورٹی ادارے اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
شام کے شہر الباب کے نزدیک ایک گاؤں میں دوسرا خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، جہاں جمعے کی صبح بھی یہ خود کش بم دھماکہ ہوا تھا اور مرنے والوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے۔ مقامی میڈیا اور ترک عہدیداروں کے مطابق مرنے والوں میں شہری، باغی جنگجو اور کم از کم 2 ترک فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب رہائشی اور امدادی ٹیمیں ان افراد کی لاشیں اٹھا رہی تھیں جو پہلے خود کش دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ پہلے خود کش دھماکے میں بتایا گیا تھا کہ 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک روز قبل ہی ترک فورسز اور ان کے اتحادیوں نے اسٹریٹجک اہمیت کے علاقے الباب کا کنٹرول حاصل کرنے کی خبر دی تھی۔ داعش کے جنگجو اس علاقے پر قابض تھے۔ یہ دھماکہ فری سیرین آرمی کی ایک چیک پوائنٹ پر ہوا تھا جہاں بہت سے افراد جمع تھے۔ ترک میڈیا کے مطابق الباب اب مکمل طور پر ترک اور باغی فورسز کے قبضے میں ہیں اور علاقے کو کلیئر کرنے کا آپریشن جاری ہے۔ یمن کے سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ایک خود کش بمبار نے ملک کے جنوبی شہر زنجبار میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کر کے کم از کم 8 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ خود کش بمبار نے لکڑیاں لانے والی ایک گاڑی کے ڈرائیور کا بہروب بھرا ہوا تھا۔ اس نے یمنی فوج کے کیمپ میں داخل ہونے میں ناکامی کے بعد اپنی گاڑی گیٹ پر دھماکے سے اڑا دی۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور حملہ آوروں کے درمیان اس وقت شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جب انہوں نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن ایک فوجی ذرائع نے کہا ہے کہ علاقے میں اس طرح کے حملے القاعدہ کا گروپ کرتا رہا ہے۔ عراقی فوج نے امریکی قیادت والی فوجوں کی مدد سے موصل شہر کے ہوائی اڈے کو دوبارہ قبضے میں لے لیا ہے، جس پر سن 2014 سے شدت پسند گروپ داعش کا کنٹرول تھا۔ ملکی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا کہ سرت سے حرکت کرنے والی فورسز اور وفاقی پولیس نے موصل کے ایئرپورٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جمعے کے روز عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ ہوائی اڈے کے نزدیک ایک فوجی بیس پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اور مہینوں میں پہلی بار موصل کے علاقے میں فوجیں داخل ہو گئی ہیں۔ ایئرپورٹ پر یہ قبضہ فوجوں کو جنوب مغربی راستے سے رسائی دے گا اور پہلی مرتبہ دریائے دجلہ کے ساتھ مغربی کنارے پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ مغربی لیبیا میں ایک شپنگ کنٹینر سے 13 افریقی تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں۔ لیبیا میں بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے تارکین وطن کو ایک سالی شہر منتقل کرنے کے لیے کنٹینر میں بند کر دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں ایک 13 سالہ لڑکی اور 14 سالہ لڑکا شامل ہے۔ کنٹینر میں موجود دیگر 56 افراد کو بچا لیا گیا، جن میں سے بعض شدید متاثر ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر تارکین وطن کا تعلق افریقی ملک مالی سے تھا۔ لیبیا ان تارکین وطن کے لیے ایک مرکزی گزرگاہ بن گیا ہے جو بحیرہ روم کو پار کر کے یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال اس راستے سے ریکارڈ تعداد میں 181,000 تارکین وطن اٹلی پہنچے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز قدامت پسندوں کے ایک سیاسی گروپ سے خطاب کیا، جن کا سالانہ اجتماع اس سال واشنگٹن سے ذرا باہر منعقد ہو رہا ہے۔ ان کے خطاب کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کے روز کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کی تقریب سے خطاب کیا۔ امریکی عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ میکسیکو کے لوگوں کو بڑے پیمانے پر ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں صدر نے عہد کیا تھا کہ ملک میں رہنے والے غیر قانونی برے لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے میکسیکو کے صدر انریکے پینا نیٹو اور ان کے وزراء سے ملاقات کی، جنہوں نے ٹرمپ کے میکسیکو کے ساتھ مائیگریشن اور تجارت پر مخاصمانہ بیانات پر تشویش اور اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے صدر پینا نینٹو کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے زور دے کر کہا کہ بغیر دستاویزات کے تارکین کے خلاف فوجی طاقت کا کوئی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جان کیلی کا کہنا تھا،
There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do in DHS will be done legally.
جان کیلی کہہ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر کوئی ملک بدری نہیں ہوگی۔ پھر دہراتا ہوں کہ ملک بدری نہیں ہوگی، ہر چیز قانونی طور پر اور امریکہ کے انصاف اور انسانی حقوق کے نظام کے تحت ہوگی۔ تمام ملک بدری ہمارے نظام عدلیہ کے جائز طریقے سے ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ بات چیت بہت مفید رہی۔ ان کا کہنا تھا،
Although our two nations share a long history, our visit was forward-looking, focusing on common interests that would advance security and economic...
وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان طویل تاریخی تعلقات ہیں، ہمارا دورہ مستقبل کے معاملات پر اور باہمی مفادات پر نظر رکھنے پر مرکوز تھا، جو سیکیورٹی میں اضافہ اور اقتصادی بہتری پیدا کرے گا۔ اپنی ملاقاتوں میں ہم نے مشترکہ طور پر اعتراف کیا کہ ہمارے تعلقات کے مختلف رنگ ہیں اور دو خود مختار ملکوں میں کبھی کبھی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے جمعرات کے روز اپنے ساتھی قدامت پسندوں کے ایک اجتماع کو بتایا کہ صدر ٹرمپ اپنے وعدے پورے کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ایزابیلا کوچولی کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
نائب صدر مائک پینس کا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب یہ ثابت کیا جائے کہ قدامت پسند جوابات ہی ملک کے لیے بہترین جواب ہیں۔ مائک پینس کا کہنا تھا، اس ٹیم کے ساتھ ہم قدامت پسندوں کے پاس وہ موقع ہے جو چند نسلوں کے بعد صرف ایک بار یا شاید زندگی میں ایک دفعہ ملتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہمارا وقت ہے، یہ وہ موقع ہے جسے پانے کے لیے ہم نے طویل عرصے تک بہت محنت کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ ایک بار پھر ثابت کیا جائے کہ ہمارے جوابات ہی امریکہ کے لیے بہترین جواب ہیں۔ ایک مضبوط فوج، مزید ملازمتیں، ٹیکسوں میں کمی، آئین کا احترام اور وہ اقدار جنہوں نے امریکہ کو عظیم بنایا ہے، اور اس ٹھوس اور باہم یقین کے ساتھ جو ہم امریکیوں کی اچھائیوں میں پنہا ہے۔ مائک پینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک جرأت مند، صاحب بصیرت اور پورا یقین رکھنے والا شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا اور ڈیموکریٹوں پر مشتمل حزب اختلاف آج بھی صدر ٹرمپ اور قدامت پسند تحریک کو مسترد کر رہے ہیں۔ نائب صدر پینس کا کہنا تھا،
And you know what? The establishment never saw it coming. I mean, the media, the elites, the insiders, everybody else who profits off
the establishment کو ایسا ہونے کا گمان نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میڈیا، عمرا، اندر کے لوگ، ہر کوئی جو جوں کی توں حالت کو برقرار رکھنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے ہر قدم پر ہمارے صدر کو مسترد کر دیا تھا، اور انہیں مسترد کرتے ہوئے انہوں نے ان کروڑہ محنت کش خواتین اور مردوں کو مسترد کر دیا تھا جو اس ملک کو عظیم بناتے ہیں، اور اس پر ترہ یہ کہ وہ اب بھی اسے مسترد کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک ہم سب کو مسترد کر رہے ہیں۔ جو انہیں انتخابات والے دن سیکھنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ یہ وہ حکومت نہیں جو عمرا کی ہے، جو میڈیا کے لیے ہے اور جسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے۔ 8 نومبر کو یہ تشت از بام ہوا، اور جسے انہوں نے نہیں سنا وہ یہ تھا کہ یہ اب بھی لوگوں کی طرف سے لوگوں کے لیے بنائی گئی لوگوں کی حکومت ہے۔ سی پیک کہلانے والے قدامت پسندوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماع سے خطاب کرنے والوں میں مائک پینس اب تک کے سب سے سینئر ریپبلکن رکن تھے۔ قبل ازیں جمعرات ہی کے روز وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ سٹیو بینن نے قدامت پسندوں کو بتایا کہ وہ میڈیا کے ساتھ دیگر مخالفین سے روزانہ کی بنیادوں پر لڑائی کی توقع رکھیں۔ بینن کا کہنا تھا کہ میڈیا ٹرمپ کے قوم پرست معاشی ایجنڈے کی مخالفت کر رہا ہے، انہوں نے خبردار کیا کہ ہر روز ایک لڑائی ہو سکتی ہے۔ بینن کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف سٹاف رائن سپریبس نے بھی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف خیالات رکھنے والے ریپبلکنوں اور قدامت پرستوں کو متحد کرنے والا قرار دیا۔ جمعے کے روز ڈونلڈ ٹرمپ اس اجتماع سے خطاب کریں گے۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ ریپبلکن جماعت وائٹ ہاؤس اور کانگریس کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہودی برادری کے مراکز کے خلاف بم دھماکوں کے خطرے کے تناظر میں منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح انداز میں یہود دشمنی کی مذمت کی۔ تاہم بہت سے مسلمان امریکی اس بات سے پریشان ہیں کہ صدر نے ابھی تک مسلمان دشمنی کے بارے میں پائے جانے والی تشویش کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس بارے میں ولیم گیلو کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد مواقع پر یہود دشمن اقدامات میں اضافے کی مذمت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تاہم منگل کے روز صدر نے بڑے قطعی انداز میں یہ کہا،
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers،
ہماری یہودی برادری اور ان کے مراکز کو نشانہ بنانے کے خطرات خطرناک اور تکلیف دہ ہیں، اور اب بہت سے مسلمان امریکی یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ملک بھر میں مسلمان دشمن واقعات میں اضافے کے سلسلے میں اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے۔ تاہم وہ بہت خوش امید نہیں ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے کوری سیلرز کا کہنا تھا،
The president has been generally silent and since the election there has been a wave of hate crimes targeting،
صدر صاحب عمومی طور پر خاموش ہیں اور انتخابات سے اب تک مذہبی، نسلی اور لسانی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی ایک لہر اٹھی ہے جو لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوری سیلر کہتے ہیں کہ الفاظ کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، جیسا کہ نائب صدر مائک پینس نے ایک یہودی قبرستان کی بے حرمتی کے بعد جو موقف اختیار کیا تھا۔ نائب صدر کا کہنا تھا، امریکہ میں نفرت پر مبنی یا تعصبانہ یا متشدد یا یہود دشمن اقدامات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پر مسلمانوں میں اس عدم بھروسے کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے چند بیانات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے چند مشیر ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مذہبی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران دیا تھا، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنا چاہیے۔ حالانکہ ٹرمپ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ اب تک ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لوگ اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کے بیانات مسلمانوں کے خلاف تعصب کے عکاس ہیں۔ ایک ترجمان مائیکل شارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدت پسند اسلامی دہشت گردی کو تسلیم کرنا مسلمان دشمنی نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
I'm gonna build you a house right here, our house. I want to take Mildred up to D.C. and get married.
You sure about that? لونگ یہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی ہے جو کہ ملڈریڈ اور رچرڈ کی محبت کی داستان ہے۔ یہ ایک سفید فام مرد اور ایک سیاہ فام عورت کی کہانی ہے جنہوں نے 1957 میں اپنی آبائی ریاست ورجینیا کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور ہمسایہ علاقے واشنگٹن ڈی سی میں جا کر شادی کی۔
By the power vested in me by the District of Columbia, I now pronounce you husband and wife.
اس کے بعد پیش آنے والے واقعات نے امریکہ کو بدل دیا۔ وائس آف امریکہ کی پینا لوب نے اس فلم کے کلیدی کرداروں سے بات کی جنہوں نے اس ڈرامائی انداز میں تشکیل دی گئی اس تاریخی داستان کو فلم بند کیا۔
In here? What you doing in bed with that woman?
I'm his wife.
That's no good here.
Richard Perry Loving being a white person and Mildred Jeter being a colored person did unlawfully cohabitate as man and wife.
Richard?
It ain't right!
I believe this is a battle that could go all the way to the Supreme Court.
Hey, we ain't hurting anybody.
The state of Virginia will argue that it is unfair to bring children of mixed race into the world.
Tell that woman to come out of here.
اس فلم میں رچرڈ اپنی محبوبہ ملڈریڈ سے شادی کر لیتا ہے، لیکن اس وقت ورجینیا کے قوانین کے مطابق ملڈریڈ جو کہ ایک سیاہ فام عورت تھی اور رچرڈ جو کہ ایک سفید فام مرد تھا، ان کی شادی ان کے یونین کے قوانین کے خلاف ورزی تھی۔
I can take care of you.
I know that.
I can take care of you.
I know we have some enemies, but we have some friends too.
You realize this case could alter the Constitution of the United States.
You think you'll lose?
We may lose a small battle. But win the big war.
شادی کے بعد اس نے شادی شدہ جوڑے کو یا تو ورجینیا چھوڑنا تھا اور یا پھر جیل کا سامنا کرنا تھا۔ سن 1958 میں ان دونوں نے ورجینیا کو چھوڑ دیا اور اپنے خاندان دوستوں سے دور واشنگٹن میں آباد ہوئے۔ 5 سال کے بعد سن 1963 میں شہری حقوق کی تحریک کے تحت ملڈریڈ نے یو ایس اٹارنی جنرل روبرٹ ایف کینیڈی سے مدد مانگی۔ 1967 میں سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس طرح پورے ملک میں یہ ایک سنگی میل کے طور پر قانون بن گیا۔ جپ نیکولز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
But what's important here is the story we're trying to tell, Richard and Mildred's story.
کہ ہمارے لیے یہاں پر ملڈریڈ اور رچرڈ کی کہانی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا، مگر 2012 میں اس کے بارے میں سنا۔ اس فلم کی اداکارہ روت نگا نے، جنہوں نے ملڈریڈ کے کردار کو بخوبی ادا کیا، ان کا کہنا تھا
How do we find out who we are really? And usually it's when we're
ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اصل میں ہم کون ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ بعض اوقات ہمیں اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دریافت کریں۔ میرا اس بارے میں خیال ہے کہ جب ہم اصل روپ میں آتے ہیں تو اسی وقت ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہماری ذات کس قدر مستحکم اور فائدار ہے۔ اس فلم میں رچرڈ کا کردار ادا کرنے والے جو ایڈیٹن کا کہنا تھا وجہ ہم کو ایک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ مسائل ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لہٰذا اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نئی کہانیاں ہوں، ایسی کہانیاں جو خوبصورت ہو اور جس میں اداکاری کی گنجائش ہو۔ میرے خیال میں ایسی خوبصورت فلموں میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اس فلم میں ایک کردار وکیل رچرڈ سے یہی بات کر رہا ہے۔
Is there anything you'd like me to say to them? And by them I mean the Supreme Court justices of the United States.
وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا مجھ سے ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں جو میں ان سب کو بتا دوں؟ میرا مطلب ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔
Tell the judge I love my wife.
یہ تھی ایک مختصر رپورٹ جو کہ ایک معروف فلم لونگ پر مبنی تھی۔ گلرخ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز لاہور کے ڈی ایچ اے ایریا میں ہونے والا دھماکہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا. لاہور سے اس کی تفصیل دیں گے افضل رحمان.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ڈیفنس لاہور میں ایک زیر تعمیر عمارت میں جو دھماکہ ہوا تھا اور جس سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے، اس دھماکے کا سبب ممکنہ طور پر گیس کی لیکیج تھی اور متاثرہ عمارت میں گیس کے سلنڈر پائے گئے ہیں. جمعے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا،
آج صبح جو ہے یہ فرنزک لیبارٹری سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے موقع سے جو ہے وہ 6 سیمپل جو ہیں وہ لیے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ پروسیجر ہے. تو یہ وہاں پہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور ریزلٹ اینڈ کنکلوژن یہ ہیں کہ نو ایکسپلوسو اینڈ ریلیٹڈ مٹیریل وار انڈیکیٹڈ ان ایٹم نمبر 1, 2, 3, 4، ایٹم نمبر 5 اینڈ 6. تو یہ اب سائنٹیفک اور ریلائبل سورس کے حوالے سے جو ہے یہ بات آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ یہ کنفرم کی جا رہی ہے کہ کل کا جو یہ دھماکہ ہے یہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ ایک حادثہ تھا، دہشت گردی یا کوئی ایکسپلوسو کا دھماکہ جو ہے وہ نہیں تھا.
وزیر قانون کا کہنا تھا کہ غیر معیاری گیس سلنڈر بنانے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اس سوال کے جواب میں کہ دھماکے کی تفتیش میں اس قدر دیر کیسے ہوئی، وزیر موصوف نے کہا کہ عمارت بری طرح متاثر تھی اور فورنسک ٹیموں کو نمونے حاصل کرنے میں بہت وقت لگا. جمعرات کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلی عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کی ٹیم کو متاثرہ عمارت سے دھماکہ خیز مواد کے نمونے ملے ہیں، جس کے بعد تمام میڈیا میں اس دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا تھا. شہر میں خوف پھیل گیا، پرائیویٹ سکول بند کر دیے گئے جو جمعے کے روز بھی بند رہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 13 فروری کو لاہور میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے تمام سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے دیگر ایجنسیوں کے ہمراہ پورے صوبے میں کامبنگ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے. دریاسنا جمعے کی صبح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے کہنے کے مطابق پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ کے قریب سلطان محمد سرکی کے مقام پر ایک سرچ آپریشن کے دوران میں پولیس مقابلے میں 6 مشتبہ دہشت پسند مارے گئے. انسداد دہشت گردی کے محکمے کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن مخبری پر کیا گیا تھا، جس میں 6 دہشت پسند ہلاک جبکہ 3 دیگر فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک مشتبہ دہشت پسند کا نام یامین عرف عمران بتایا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام دہشت پسندوں کا تعلق ایک کالا دم تنظیم سے ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کے چیف جسٹس نے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں مبینہ طور پر جنسی غلامی کے لیے اسمگلنگ کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے یہ نوٹس ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے آنے والی خبروں کے بعد لیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں خواتین کی مبینہ سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی اطلاعات کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت کے پولیس حکام سے 3 دن کے اندر رپورٹ طلب کی ہے. مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ان خواتین کو اغوا کرنے کے بعد انہیں جنسی غلامی کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے راولپنڈی شہر کی ایک شادی شدہ خاتون کے مبینہ اغوا اور بعد ازاں انہیں افغانستان سمگل کرنے کے واقعے کے بارے میں سامنے آنے والی خبر کے بعد اس واقعے کا آج خود نوٹس لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک 40 سالہ شادی شدہ خاتون جو 3 بچوں کی ماں ہے کو بعض افراد نے اغوا کرنے کے بعد افغانستان میں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کو اغوا کرنے والے افراد اب اس کی رہائی کے لیے اس سے 3 لاکھ روپے کا تاوان طلب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو بازیاب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ہی ان افراد کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا جو مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث ہیں۔ مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات میں مزید بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے خواتین کو اغوا کر کے انہیں افغانستان لے جانے والا ایک گروہ کافی عرصے سے سرگرم ہے جو اب تک متعدد خواتین کو مغوی بنا کر مبینہ طور پر جنسی غلامی کے لیے فروخت کر چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور معروف وکیل ضیاء احمد عوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کے واقعات نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے دیگر ملکوں میں اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں جو ان کے بقول نہایت تشویشناک امر ہے۔
تو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے اگر اس کو افغانستان لے گئے ہیں تو وائس ورسا یہی ہونا چاہیے کہ وہاں کی سپریم کورٹ یا وہاں کی انٹیریئر منسٹری بھی اس کا کاگنیزنس لے اور کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ ہو بٹوین دی نیبر کنٹریز، نیبرنگ کنٹریز اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، کہ تاکہ اس طرح کے جو الرٹس ہیں وہ جائیں اور ہم ان کو نکال کے لے آئیں۔
ضیاء عوان نے کہا کہ اگرچہ ان واقعات کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، تاہم ایسے واقعات بڑے پیمانے پر رونما ہو رہے ہیں
اور خاص طور پہ جو اب تو ایک کام ہو گیا کہ نکاح کر لو اور زبردستی نکاح کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر کے لاتے ہیں، جو پاکستان میں جو پروسیٹیوشن اور ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ٹریفکنگ، وہ اٹھا کے لاتے ہیں، اٹھا کے لا کے نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد ایک آدھ بچہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک ایک آدمی نے 6-6, 8-8 نکاح کیے ہوتے ہیں اور اس نے ایک گھر میں رکھے ہوتا ہے اور ان سے پروسٹیوشن کرا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی پولیس والا آئے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لو ہمارا نکاح نامہ۔ تو بات یہ کہ یہ ایک ایسا وہ بن گیا ہے، کلک بن گیا ہے کہ جس کو ہمیں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔
ضیاء عوان نے کہا کہ ایسے معاملات کے لیے قانون تو موجود ہیں، تاہم ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کی بر وقت کاروائی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج وہاں کے امریکی سفارتخانے کی شراکت سے امریکہ کی فوجی اکیڈمیز میں سروس اکیڈمی فارن اسٹوڈنٹس پروگرام کے تحت پاکستانی فوجیوں کو تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجنے کے واسطے انتخاب کے سلسلے میں چھان بین اور اہلیت کی آزمائش کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جنہیں امریکی وزارت دفاع نے ترجیحی ملک قرار دے رکھا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں قریبی تعاون رہا ہے۔ اس تعاون کی غمازی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے کیڈٹس امریکہ کے ممتاز عسکری تربیتی مراکز میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں سے ایک طالب علم یونائیٹڈ سٹیٹس نیول اکیڈمی میں، 3 یونائیٹڈ سٹیٹس ایئر فورس اکیڈمی میں اور 4 یونائیٹڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کے سفارتخانے کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی فوج امریکی سفارتخانے کے ساتھ مل کر سروسز اکیڈمی فورن اسٹوڈنٹ پروگرام کے لیے مزید نامزدگیوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت امریکہ کے ممتاز عسکری تربیتی اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کے مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستان سے بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لڑکوں اور لڑکیوں کو نامزد کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج نے یونائیٹڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی اور امریکہ کی ایئر فورس اکیڈمی کے 2021 کے کورسز میں شرکت کے لیے 12 طالب علموں کو نامزد کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت منتخب ہونے والے طالب علم مستقبل کے فوجی قائدین بننے کے لیے تعلیمی، فوجی اور جسمانی چستی کی 4 سالہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق اسلام آباد میں قائم امریکی سفارتخانے میں درخواست کے طریقہ کار کے تحت امیدواروں کی اہلیت جانچنے کی آزمائش اور انٹرویو کے مراحل 23 فروری کو مکمل کیے گئے۔ بیان کے مطابق پاکستانی فضائیہ سے تعلق رکھنے والے مکرم کیو خان نے 1991 میں اس پروگرام کے تحت یو ایس ایئر فورس اکیڈمی سے تربیت حاصل کی تھی۔ مکرم خان کے بقول کسی کیڈٹ کی زندگی میں یو ایس ایئر فورس اکیڈمی میں جانے سے زیادہ مفید تجربہ نہیں ہو سکتا۔ مکرم خان کے بقول یہ تعلیم و تربیت انسان کو علمی، جسمانی اور جذباتی طور پر نفیس بناتی ہے اور رنگ و نسل، مذہب یا قومیت کے تعصب سے ماورا بناتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
نقل وطن کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم کے مرکزی بحری راستے پر جو لیبیا کو اٹلی سے ملاتا ہے، سال کے ان پہلے دو مہینوں میں نقل وطن کرنے والوں کی اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ جنیوا میں آئی او ایم کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
آئی او ایم کا تخمینہ ہے کہ سال اس وقت تک تخمیناً 326 نقل وطن کرنے والے اور پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں، ایسے میں جبکہ وہ سمندری راستے سے لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ تعداد صرف 97 تھی۔ آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد تو پریشان کن ہے، لیکن سمندر میں جو سانحات ہوتے ہیں وہ پورے پتہ بھی نہیں چلتے، کیونکہ بہت سی لاشیں تو ملتی بھی نہیں ہیں اور نامعلوم تعداد میں لوگ لاپتہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سب سہارن افریقہ سے ہوتے ہیں، تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسمگلروں کی کشتیوں میں پرخطر سمندری سفر کرنے والا ہر شخص نقل وطن کر کے یورپ جانے والا نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ،
There's a thriving business in kidnapping right now in Libya where people are being taken off the street, held to paid ransom and then forced into these boats just because the ransom takers are done with them and they don't want to try to pick them up again and go through the long process of trying to wring a few hundred euros out of a family somewhere.
جہاں لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، زر تاوان کے لیے ان کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی کشتیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ تاوان وصول کرنے والے اپنا کام نکال چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں دوبارہ پکڑا جائے اور پھر ہزاروں میل دور جنوب میں کسی خاندان سے چند سو یورو وصول کرنے کی کوشش میں ایک طویل عمل سے گزرنا پڑے۔ ملمین کہتے ہیں کہ یہ واحد سنگین جرم نہیں ہے جو لاچار اور بے بس لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی اسمگل کرنے والے ایک اور مہلک ہتھ کنڈا اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمگلر کشتیوں کا انجن چرا لیتے ہیں اور کشتیوں کو جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی مافیا ہے جو مقابلے کو ختم کروانے کے لیے اس قسم کی کاروائیاں کرتا ہے اور ادائیگیاں نہ کرنے والوں کو انجن نکال کر سزا بھی دیتا ہے، یا پھر دونوں کا امتزاج ہے۔ اس رقم سے جو نقل وطن کرنے والے دیتے ہیں، کشتیاں اور ان کے پرزے خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسمگلر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اپنی کاروائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ انجن وغیرہ نکال لینے چاہیے۔ ملمین کہتے ہیں کہ مسافروں سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ امدادی جہاز آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں ان نقل وطن کرنے والوں کو کسی مدد کے بغیر پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترکی کے چوٹی کے عہدیدار امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں شامی کردوں کے ساتھ امریکی فوجی ساجداری ختم کرے۔ اس سے چند روز پہلے جب توقع ہے کہ وزارت دفاع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نیا جنگی منصوبہ پیش کرے گی جو شام اور عراق میں داعش کو شکست دینے سے متعلق ہوگا، ترکی جو نیٹو اتحادی ہے واشنگٹن پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ ان شامی اپوزیشن گروپوں کی مدد کرے جو انقرہ کے ہمراہ داعش کو شام میں اس کے حقیقی دارالحکومت رقہ سے نکال باہر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ہفتے سینئر ترک عہدیداروں نے بار بار عوامی سطح پر اپنا یہ موقف دہرایا ہے کہ امریکہ کردوں کی حمایت بند کرے۔ ملائیشیا کی پولیس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کو ایک نہایت ہی زہریلے مواد وی ایکس نرو ایجنٹ سے ہلاک کیا گیا۔ ملائیشیا کی پولیس کے سربراہ نے یہ بات اس واقعے سے متعلق ابتدائی رپورٹ کے بعد بتائی ہے۔ کم جونگ نیم گزشتہ پیر کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر اس وقت حملے کا نشانہ بنے تھے جب وہ مکاؤ جانے کے لیے ایک پرواز پر سوار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جنوبی کوریا اور امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں شمالی کوریا کے ایجنٹوں نے کم جونگ نیم کو ہلاک کیا جو چین کے علاقے مکاؤ میں بیجنگ کی حفاظت میں مقیم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کم جونگ نیم کی آنکھوں اور اس کے چہرے سے حاصل کیے گئے مواد کے ملائیشیا میں تجزیے میں وی ایکس کی موجودگی پائی گئی۔ وی ایکس نرو ایک ایسا کیمیائی ہتھیار ہے جسے اقوام متحدہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دے چکی ہے۔ ملائیشیا کی پولیس کے سربراہ خالد ابو بکر نے ایک بیان میں کہا کہ دیگر نمونوں کے تجزیے ابھی ہو رہے ہیں۔ پولیس سربراہ خالد نے قبل ازیں کہا تھا کہ ویتنام اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی دو خواتین نے کم جونگ نیم کے چہرے پر مایا مواد لگایا تھا اور بعد ازاں اپنے ہاتھ دھونے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئی تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے سے پہلے بہت سے تجزیہ کار ان کی معاشی تجاویز کے سخت ناقد تھے۔ چند ماہرین نے تو ان کے انتخاب کی صورت میں اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تنزلی یا ایک نئی کساد بازاری کی پیش گوئی کی تھی، تاہم جب سے انہوں نے منصب صدارت سنبھالا ہے تب سے اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بلندی دیکھنے میں آئی ہے اور صارفین کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مگر کیا تجزیہ کار غلط تھے؟ اس بارے میں ہم نے ٹرمپ کے معاشی منصوبوں کے ابتدائی ناقد ماہر معاشیات مارک زنڈی سے بات کی، جن کا کہنا تھا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس بارے میں مل آرسیگا کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
نومبر میں انتخابات سے قبل روایتی فراست یہ تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معیشت کے لیے ایک بری خبر ہیں، لیکن ان کے عہدہ سنبھالنے سے ایک ماہ بعد بھی صارفین رقم خرچ کر رہے ہیں اور امریکی کاروبار بھرتیاں کر رہے ہیں اور وال اسٹریٹ سن 1999 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے۔ ہم نے ماہر معیشت مارک زینڈی سے پوچھا کہ کیا ماہرین اور تجزیہ کاروں کے اندازے غلط تھے، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا نہیں۔ دی موڈیز اینالیٹکس کے ماہر معیشت مارک زینڈی اپنے ابتدائی تجزیوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی کے تناظر میں صدر نے ابھی تک اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ زینڈی کہتے ہیں
What he wanted was 11 million undocumented workers to leave the country. What he wanted was a 45%
وہ یہ چاہتے تھے کہ بغیر دستاویزات کے 11 ملین مزدور ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ چین پر 45% اور میکسیکو پر 35% محصولات نافذ کی جائیں۔ وہ ٹیکسوں میں کٹوتی چاہتے تھے اور حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے بجٹ خسارہ آئندہ 10 سالوں میں $10 ٹریلین تک جا پہنچے گا۔ سو اگر انہوں نے یہ حاصل کیا ہے تو اس کا نتیجہ کساد بازاری ہوگا۔ تاہم دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بازار حصص کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ٹرمپ کے دور میں مثبت سرمایہ کاری کی بحالی کا عکاس ہے۔ پی این سی کے سینئر تجزیہ کار گس فاشر کہتے ہیں کہ ان تمام محرکات کی بڑی وجہ کارپوریٹ ٹیکسوں میں کٹوتی کی توقعات سے جڑی ہوئی ہیں۔ فاشر کا کہنا ہے اس لیے وہ صدر ٹرمپ کے دور میں مضبوط معاشی نمو کی توقع کر رہے ہیں، حقیقی نمو کی، جو کہ افراط زر کے بعد نمو پاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلند افراط زر، جس سے نفع میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاہم ٹرمپ کے معاشی ایجنڈے کے گرد پھیلا جوش و خروش اب شاید کم ہوتا جا رہا ہے۔ گولڈمین سیش کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد شاید اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اور ریکن کیپیٹل پارٹنرز کے کیون کیلی کا کہنا ہے کہ منڈیاں اب تنزلی کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں۔ مارک زینڈی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی صدارت کے معاشی اثرات کا انحصار کانگریس میں موجود ریپبلکن ارکان پر ہے۔ یہ ارکان ٹیکس کٹوتیوں کے حامی ہیں اور حکومتی اخراجات اور خسارے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر قانون سازوں نے بڑی ٹیکس کٹوتیوں کی منظوری دے دی تو ماہرین معیشت کا سوال ہے کہ بنیادی ڈھانچے سے متعلق ملازمتوں کا کیا ہوگا، اور یا پھر سرحد پر دیوار کی تعمیر کا کیا بنے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
یعنی ٹراش کو مار بگاؤ, یہ گروپ کا نام ہے جو ہماری پرانی اور نا کرا چیزوں سے میوزیکل انسٹرومنٹس بناتی ہے اور پھر ان کا جنگسٹرز نامی میوزیکل بینڈ ان انسٹرومنٹس کے ساتھ پرفارم کرتا ہے امریکہ بھر میں.
اس موسیقی کو سن کر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو پیدا کرنے والی انسٹرومنٹس کبھی ٹراش ہوا کرتے تھے. بالکل صحیح سنا آپ نے, ٹراش. اور اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو ان میں استعمال ہونے والے پرانے آئٹمز کی جھلک بھی نظر آئے گی. انسٹرومنٹس کو بنانے والے ہیں جان برڈوز, جو سمِتھسونین آرٹ میوزیم کے انوویشن شو میں پرفارم کرنے والی میوزیکل گروپ بیش دا ٹراش کے فاؤنڈر ہیں. بیش دا ٹراش یعنی کوڑے کو مار بھگاؤ. کتنا دلچسپ نام ہے. بیش دا ٹراش اصل میں ہے کیا؟
اصل میں اس کا تعلق استعمال شدہ اور پرانی چیزوں سے ساز بنانے سے ہے, اس لیے یہ نام سائنس آواز اور چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے سے متعلق ہے. ہم عام طور پہ کرتے یہ ہیں کہ روزمرہ کی تقریباً ہر چیز لے لیتے ہیں اور پھر سائنس کو استعمال ملا کر انہیں اچھے اور دلچسپ ساز میں تبدیل کر دیتے ہیں.
So where did this idea come about?
بہت سال پہلے کی بات ہے, جب لوگ ری سائیکلنگ پروگراموں کی طرف راغب ہو رہے تھے تو اس وقت بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ری سائیکلنگ پروگرام کس طرح کام کرتا ہے. بیش دا ٹراش نامی پروگرام کی ابتدا ایک طرح سے گاربیج پارٹ سے ہوئی. یہ ایک لحاظ سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والی ایک کشتی تھی جس کے ذریعے مشرقی ساحلی علاقے کا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگایا جاتا تھا. یہ ہی بیش دا ٹراش پروگرام کی آغاز کی وجہ بنی.
پورے امریکہ میں آپ کے 18 بینڈ ممبرز ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں بتائیے جو آج آپ کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو وہ پرفارم کر رہے ہیں.
آج یہاں ہمارا جنگسٹر سیٹ پرفارم کرے گا. اس میں 6 پرفارمر ہیں جس میں میری بیوی اور میں بھی شامل ہوں. میں اور میری بیوی مل کر ڈانس کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے 6 سازندے بھی ہیں اور ان میں سے کچھ تو نیو یارک شہر کے چوٹی کے میوزیشنز ہیں.
جان برڈوز اور ان کے بینڈ نے ٹراش کو میوزیکل انسٹرومنٹس میں ٹرانسفارم کرنے کا ٹیلنٹ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا, بلکہ وہ اس سے بہت سخاوت کے ساتھ دنیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں.
Is his blood and you are his victim. I know what you're thinking, your luck just couldn't get worse, but believe me, it's never for the best.
لوگوں نے آپ کی یوٹیوب ٹیوٹوریلز آن لائن دیکھی ہیں جو ریسائکلڈ یا ان چیزوں سے جنہیں لوگ کوڑا سمجھتے ہیں ان سے انسٹرومنٹس بنانا سکھاتی ہیں. اس کے بارے میں بتائیے.
Right, yeah, we put a lot of resources online so that people can use it anytime. It's totally free because I mean how can
ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ لوگ انہیں استعمال کر سکیں. یہ بالکل مفت ہیں کیونکہ آپ کوڑے سے ساز بنانے کے آئیڈیا کو کس طرح کاپی رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر جائیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھیں جو وہ بنا سکتے ہیں, بلکہ وہ ان میں اپنی دانش کے مطابق کچھ اور چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ کس قسم کی چیزیں بناتے ہیں اور پھر ہم انہیں اپنے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی,
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. فن لینڈ کی توروکو یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کشیدگی سے پاک ماحول میں پل کر جوان ہونے والے افراد میں دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے اپنے ان ساتھیوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے بچپن میں سماجی, جذباتی یا مالی مشکلات کا سامنا کیا تھا. انسانی صحت پر نفسیاتی اور سماجی عوامل کے اثرات کی بنیاد پر کیے جانے والے مطالعے کے لیے محققین نے 12 سے 18 برس کے 311 بچوں میں دباؤ کے مسائل کا تعین کیا ہے اور پھر 28 سال کی عمر میں ان کی شریانوں میں کیلشیم کی موجودگی کو جانچا ہے جس سے خون کی رگیں تنگ ہو سکتی تھی اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا. جریدہ جامع پیڈریٹکس میں شائع ہونے والی جائزے میں محققین کہتے ہیں کہ ایسے بالغ افراد جو بچپن میں نفسیاتی اور سماجی طور پر زیادہ صحت مند تھے ان کی دل کی شریانوں میں کیلشیم جمنے کا امکان 15% کم تھا. اس تعلق کو سمجھنے کے لیے کہ بچوں نے اپنی پرورش کے دوران کیا محسوس کیا تھا اور دہائیوں کے بعد اس کا ان کے دل کی شریانوں پر کیا اثر تھا, محققین نے فن لینڈ کے نوجوانوں کے دل کی صحت کے ایک طویل مدتی مطالعے کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی ہے. محققین نے شرکا کے خاندان کی آمدنی, معیار تعلیم, والدین کی ملازمت کی حیثیت, والدین کی ذہنی صحت یا پھر گھر میں دباؤ کے حالات مثلاً طلاق اور موت یا دیگر المیوں کو دیکھ کر ان کے بچپنے کی نفسیاتی اور سماجی فلو بہبود کو ناپا ہے. اس کے علاوہ محققین نے کیلشیم سے بری وریدوں کا پتہ چلانے کے لیے کارنری شریانوں کے ایک علیحدہ سی ٹی اسکین کے نتائج کا تجزیہ کیا. تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر مارکس جنالا نے کہا کہ یہ مطالعہ ایک مشاہدہ ہے جو یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ بچپنے میں برداشت کیا جانے والا دباؤ شریانے کے تنگ ہونے یا دل کے دورے کا سبب بنتا ہے, بلکہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ بچپن میں دباؤ برداشت کرنے کی وجہ سے میٹابولزم نظام اور سوزش میں تبدیلیوں کو تحریک ملتی ہے جس سے بعد میں شریانوں میں کیلشیم جمنے کا امکان پیدا ہوتا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خوش رہنے والے بچے صحت مند سرگرمیوں میں وقت گزارتے ہیں اور اپنی غذا اور ورزش کا خاص خیال رکھتے ہیں اور یہ معمولات شریانوں کو تنگ ہونے سے روکتے ہیں. یونیورسٹی آف کولوراڈو سے وابستہ محقق سٹیفن ڈینیل نے تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کے لیے پیغام یہ ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بچپن میں دباؤ جھیلنے کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں اور انہیں بچوں کو دباؤ سے بچانے میں مدد کرنی چاہیے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.